يا الله 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 يا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان عطاءت الراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین بہار الانوار کی روایت ہے، صل صلاۃ مودع فان فیہا الوصلہ والقربہ، اپنی ہر نماز کو آخری نماز کی طرح پڑھو جیسے تم اس جہان سے رخصت ہو رہے ہو، کیونکہ اسی میں وصال اور قرب ہے. ناظرین نماز اور مقدمات نماز کی گفتگو کے لیے ہم رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ احکام وضو گزشتہ پروگرام میں بیان ہو چکے ہیں، اب ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور مبتلات وضو کی نوبت آتی ہے. مبتلات وضو کیا ہیں ان کی وضاحت فرمائیے، اور یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مبتلات وضو کا درجہ رکھتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ آلودگی کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری آلودگی ہے جس سے عام طور پر انسانی بدن، لباس یا برتن آلودہ ہوتے ہیں،
صحیح،
اور ایک معنوی آلودگی ہے، روح کی آلودگی ہے. جو ظاہری آلودگی ہے جو بعض مخصوص چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ خاص طریقہ تھا جن چیزوں کے ذریعے اس ظاہری آلودگی کو دور کیا جا سکتا تھا، ان کا بھی بیان ہو چکا،
صحیح.
اب ہم جو باطنی آلودگی ہے اس کا تذکرہ کریں گے. وضو کے نتیجے میں ایک آلودگی دور ہو جاتی ہے، انسان کی روح میں ایک پاکیزگی آ جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. مبتلات وضو کا لفظ بھی ہو سکتا ہے بعض ہمارے ناظرین کے لیے سنگین ہو، بھاری ہو. مبتلات وضو کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ چیزیں، وہ اعمال جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں وضو باطل ہو جاتا ہے. جو طہارت اور ظاہری باطنی طہارت جو حاصل کی گئی تھی وہ برطرف ہو جاتی ہے،
اور وضو کی حالت پر نہیں ہے،
وضو کی حالت پر نہیں ہے، اور پھر وہ آلودگی
بے وضو ہو
جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کام آپ نہیں کر سکتے جن میں طہارت شرط ہے، جس دوران انسان کو باوضو ہونا چاہیے. جیسے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس آلودگی کے آنے کے بعد، مستحب نماز ہو یا واجب نماز، واجب طواف نہیں کر سکتا.
قبلہ آپ سے ایک وضاحت یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کر دیں. آپ نے جس طرح بیان فرمایا اس سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ظاہری نجاست، جو نجاست ہاتھ پہ لگ گئی ہے، یعنی ان سے وضو باطل نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے. اعضائے وضو میں سے کوئی چیز نجس ہو گئی ہے فرض کرتے ہیں، اس آلودگی سے وضو نہیں ہوتا.
وہ میں عرض کروں گا، یہ جو پانچ چھ چیزیں ہم بیان کریں گے ان کے علاوہ کوئی تبدیلی یا کوئی حالت پیش آتی ہے یا عارض طاری ہوتی ہے انسانی جسم کو، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا،
صرف انہیں سے ہوتا ہے،
صرف انہی چیزوں سے بیان ہوتا ہے جو ابھی ہم عرض کریں گے. تو ان میں پہلی چیز وہ پیشاب پاخانہ ہے،
صحیح،
پیشاب اپنے اس مخصوص راستے سے خارج ہو، پاخانہ اس مخصوص راستے سے خارج ہو، تو اس کے نتیجے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے کہ جس میں طہارت شرط ہے.
صحیح.
البتہ اس میں ایک نقطہ جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ بعض اوقات اپنے معمول کے راستے سے خارج ہوتے ہیں اور بعض اوقات معمول کے راستے سے خارج نہیں ہوتے.
صحیح.
معمول کا راستہ کسی آپریشن کے نتیجے میں بند ہیں یا پیدائشی طور پر ان راستوں میں کوئی نقص ہے جن کی وجہ سے وہ قابل استعمال نہیں ہیں یا کسی آپریشن وغیرہ کے نتیجے میں یہ بند کر دیے گئے ہیں اب.
صحیح.
وہ قابل استفادہ نہیں رہے تو پھر جو بھی متبادل راستہ یا سوراخ بنایا گیا ہوگا وہاں سے یہ مطلب یہ چیزیں اگر خارج ہو اس سے وضو باطل ہو جائے گا. اور اگر وہ معمول کے راستے بند نہیں ہیں ایسے ہی اتفاقاً یعنی بہت کم عرصے کے لیے کسی
بیماری ہے کوئی آپریشن ہوا ہے
جی جی راستے سے اگر یہ خارج ہوں تو اس صورت میں پھر یہ
کیفیت عارضی ہے اسے ہم معمول نہیں کہہ سکتے
اس کی وجہ سے پھر
وضو
باطل نہیں ہوگا. اگرچہ فقہا فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جس راستے سے بھی پیشاب پاخانہ خارج ہو اس کو اگر پیشاب کہا جاتا ہے خارج ہونے والے مائع کو اگر پیشاب کہا جاتا ہے خارج ہونے والے مادے کو پاخانہ کہا جاتا ہے تو وہ چاہے معمول کے راستے سے خارج ہو یا غیر معمولی راستے سے خارج ہو
محض
جی جی دونوں صورتوں میں اپنے وضو کو باطل سمجھنا چاہیے اور دوبارہ
تجدید وضو کرے گا. ٹھیک ہے
جی جی. اور تیسری جو چیز ہے وہ ری ہے ہوا کا خارج ہونا ہے.
صحیح.
یہ بھی صرف مخصوص راستے سے یعنی پاخانے کے راستے سے اگر ہوا خارج ہو تو وضو باطل ہو جائے گا. ویسے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف پاخانے کے راستے سے ہی خارج ہو انسان کے جسم کے اور سوراخوں سے بھی ہوا یا گیس خارج ہوتی رہتی ہے.
سانس لیتے ہیں ہم
سانس لیتے ہیں خیر سانس کو تو شاید ہم ہوا نہ کہہ سکیں بہرحال گیس جو ہے وہ گیس ڈکار کی صورت میں مثلا ایک واضح سی مثال ہے ڈکار کی صورت میں جو گیس خارج ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ہوا ہی ہے.
صحیح.
یہی چیز ہے اگر وہ پاخانے کے راستے سے ہو تو اسے وضو باطل ہو جاتا ہے.
وضو ہے
جی جی لیکن اگر ڈکار کی صورت میں خارج ہو تو اس سے
وضو باطل نہیں ہوتا.
صرف پاخانے کے راستے سے اگر خارج ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا وضو باطل ہو گیا.
صحیح.
تو یہ تین چیزیں اور اس کے علاوہ زوال عقل کہا جاتا ہے. زوال عقل یعنی کوئی ایسی کیفیت کی جس کی وجہ سے عقل متاثر ہو.
ٹھیک.
عقل متاثر ہو عقل زائل ہو یا عقل متاثر ہو. اب ظاہر ہے اس کے لیے تین مثالیں عام طور پر دی جاتی ہیں معصومین کے کلام میں ہیں اور اس کی روشنی میں علماء نے اپنے فتاوی میں بھی انہیں تین چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کے نتیجے میں عقل متاثر ہوتی ہے. انسان دیوانہ ہو جائے جنون جسے کہتے ہیں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے. دیوانگی کے بہت سارے اسباب ہیں. آدمی مثلا کبھی جیسے کہتے ہیں کہ بھائی وہ جن زدہ ہو گیا اور وہ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا یا بعض اوقات انسان ایسی پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے اپنے مالی پریشانیوں کی وجہ سے یا گھریلو حالات کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان دیوانہ ہو جاتا ہے. یعنی عام لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے اور یہ اچھے برے کی تمیز کی صلاحیت اس میں وہ ختم ہو گئی ہے. عرف جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے آسانی سے کہ فلاں آدمی دیوانہ ہو گیا ہے غیر معمولی حرکتیں کرنے لگتا ہے. گرمی کا موسم ہے تو اس کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا. سردی کا موسم ہے تو اس کو سردی کا احساس نہیں ہوتا. سردی میں شدید سردی میں جہاں لوگ وہ سویٹر اور اوپر وہ جیکٹ پہنے ہوتے ہیں وہ شاید اس میں اور ننگا پاؤں برف کے اوپر چل رہا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ دیوانہ ہے.
زوال عقل سے یا عقل کے متاثر ہونے سے ہم عام سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں نہیں ہوش و حواس میں نہ رہنا اسے
جی ہوش حواس میں نہ رہنا یعنی تین مثالیں جب ہم پیش کریں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ بس یہی تین ہی صورتیں ہیں عقل کے زائل ہونے کی. تو ایک جنون ہے جسے کہتے ہیں فلان آدمی پاگل ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نشاور چیز کھا لے شراب پی لیتا ہے یا اور ایسی چیز جو نشاور ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کو
مستی
یا جا نشہ چڑھ جائے جیسے کہتے ہیں مست ہو جائے.
ٹھیک
ہے. یا مست ہو جائے اب بتائیے دیوانگی سے مختلف ہے یہ. یعنی مست آدمی کو پاگل نہیں کہا جاتا یعنی ہمارے اردو زبان میں بھی مست ہے پاگل پاگل ہے.
بالکل صحیح.
شراب پینے کے نتیجے میں پاگل نہیں ہو جاتا. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بھی اچھے برے کی تمیز کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے،
مماثلت ہے اس سے،
یا مماثلت ضرور ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ شراب خوری کی مذمت میں کہا جاتا ہے کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے اس کو محرم نامحرم کی تمیز نہیں رہتی، اسے یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، مردوں میں بیٹھا ہوں عورتوں میں بیٹھا ہوں، وہ ہر شائستہ ناشائستہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ مست ہو جاتا ہے آدمی شراب یا اور نشاور چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں. اور تیسری صورت جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے یا عقل اپنا معمول کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ بے ہوشی ہے، مکمل آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی دوائی ایسی کھا لیتا ہے جس سے مکمل طور پر بے ہوش ہو جائے، یا کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا، بعض اوقات کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی جگہ سے گر جائے،
بری خبر سن کے
یا خصوصاً کوئی سر میں کوئی چوٹ آ جائے، اس کے نتیجے میں انسان وہ جیسے کہتے ہیں بھائی کوما میں چلا گیا فلاں آدمی، تو وہ بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے. تو بے ہوشی میں بھی عقل کام نہیں کرتی، انسان جب مست ہو اور نشے میں ہو اس وقت بھی عقل کام نہیں کرتی، اور کسی وجہ سے وہ دیوانہ ہو جائے پاگل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بھی وضو نہیں رہتا.
صحیح.
اب اگر فرض کیجئے وہ اس کو افاقہ ہو جاتا ہے جنون سے یا مستی سے یا بے ہوشی سے، تو اور پھر ایسا کام کرنا چاہے جس میں طہارت ضروری ہے تو اس کو پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، اور پھر یا وہ مشروط بالطہارت جو کام بھی ہوگا اس کو وہ انجام دے گا.
وضو کو باطل کرنے والی اگلی چیز کے بیان سے پہلے یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا، ہم وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی قبلہ، اگلی وضو کو باطل کرنے والی چیز
ان کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ گہری نیند ہے.
گہری نیند،
جی جی، گہری نیند. اس سلسلے میں بھی ویسے تو انسان کو بعض اوقات وہ معمولی اونگ آتی ہے، ویسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی اونگ آ جاتی ہے.
غنودگی یا اونگ؟
غنودگی اور چیز ہے، نیند اور ہے، غنودگی میرا خیال میں اور چیز ہے. وہ غنودگی بعض اوقات وہ کسالت کی وجہ سے یا وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی غنودگی آتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ جو نیند ہے، یعنی اتنی گہری نیند ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان آس پاس کی چیزوں کو دیکھ بھی نہ سکے اور آس پاس سے اٹھنے والی آوازوں کو بھی نہ سن سکے، یعنی خصوصاً اگر وہ آواز نہیں سنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو
گہری نیند میں، جی جی، نیند میں، اور یہ نیند باعث ہے کہ اس کا وضو باطل ہو چکا ہے.
جی جی، باطل ہو چکا ہے. اچھا، اور ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، بعض اوقات وہ یعنی آنکھ لگ جاتی ہے
نیند کی ابتدائی حالت میں، ہمیں
لیکن یہ ہے کہ آوازیں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً گاڑی میں سفر کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو معمولی اونگ آتی ہے، اس کے نتیجے میں وضو باطل نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نیند کی جس کے نتیجے میں سماعت بھی متاثر ہو، یعنی آواز نہ سن سکیں، اور بصارت بھی متاثر ہو، نہ دیکھ سکیں، تو اس کے نتیجے میں وضو باطل ہو جاتا ہے.
ظاہر ہے کہ اس نیند گہری ہے یا نہیں ہے اس کو طے وہ خود مکلف ہی کرے گا، سونے والے
جی جی
کسی سے مدد تھوڑی لے گا.
تو ہم تو مشورہ دیں گے کہ وہ جب یہ کیفیت محسوس کرے تو بجائے اس کے کہ ایسے شکوک شبہات کا دوچار ہو تو احتیاطاً وہ تجدید وضو کر لے،
یا وضو پر وضو کرنا بھی بہتر ہے، نور علی نور. صحیح.
ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب اگر آپ مستحب وضو آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں باوضو ہوں، پھر بھی تجدید وضو مستحب ہے، تو یہاں جہاں اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو احتیاطاً وضو کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اسے تسلی حاصل ہوگی. اس کے علاوہ جو چیز مبتلات وضو کے طور پر بیان کی جاتی ہے وہ صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہے. یقیناً ناظرین محترم متوجہ ہیں کہ خاتون اپنی زندگی میں تین قسم کے خون دیکھتی ہے، تین قسم کے خون اس کو آتے ہیں. ایک خون حیض کہلاتا ہے جو سیدانی بلوغ سے لے کر، یعنی 10 سال کے آغاز سے لے کر اور 60 سال تک دیکھتی ہے، اور جو غیر سیدانی خواتین ہیں وہ 50 سال تک دیکھتی ہیں. اس کی مخصوص علامتیں ہیں، اور کم سے کم وہ 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. اس دوران خاتون اپنی عبادات کو ترک کرتی ہے, کوئی ایسا کام وہ نہیں کر سکتی جس میں طہارت شرط ہے, نماز وہ نہیں پڑھ سکتی, روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. البتہ روزہ اگر رہ جائے تو بعد میں وہ بطور قضا اس کو بجا لاتی ہے, اور نمازیں جتنی بھی رہ گئی ہوں ان کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے, وہ خون حیض کہلاتا ہے. دوسرا خون جو خاتون کو آتا ہے وہ خون نفاس کہلاتا ہے, جو کہ ولادت کے موقع پر, ولادت کے ہمراہ یا ولادت کے بعد, یہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتا ہے. دیکھا گیا ہے بعض خواتین میں یا بعض علاقوں میں, اب رسم سمجھیں یا یعنی فقہی مسائل سے بے خبری سمجھیں, وہ 40 دن تک خاتون جو ہے وہ ولادت کے بعد نماز نہیں پڑھتی, حالانکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حیض میں اس کے زیادہ سے زیادہ جو اس کے عادت کے دن ہیں وہ اس وقت تک وہ خون کو نفاس سمجھے, اس کے بعد پھر وہ غسل کرے اور وہ نماز پڑھے. تو 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. 10ویں دن کے بعد بھی اگر خاتون محسوس کرے کہ نہیں ابھی خون مکمل طور پر بند نہیں ہوا, پھر بھی وہ غسل کرے. البتہ پھر اگر خون آتا ہے تو اس کی مقدار کے مطابق اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرے گی اور اپنی بدستور اپنی عبادات کو انجام دے گی. اور تیسرا جو خون ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں, وہ خون حیض بھی نہیں ہے,
نفاس بھی نہیں,
جو خاتون کو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے, جس دوران وہ عبادات کو ترک کرتی ہے, اور نفاس بھی نہیں ہے. نفاس میں بھی خاتون نماز نہیں پڑھتی حیض کی طرح.
نماز روزہ دونوں,
جی جی نماز روزہ, کوئی ایسا کام کہ جس میں طہارت شرط ہو, باوضو ہونا شرط ہو, وہ نفاس والی خاتون اور حیض والی خاتون انجام نہیں دے سکتی. لیکن جو تیسرا خون ہے, خون کی تیسری قسم, وہ استحاضہ ہے, یعنی خون حیض اور خون نفاس جس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اور مخصوص ان کی علامتیں ہوتی ہیں, ان کے علاوہ جو خون بھی خاتون کو نظر آئے وہ استحاضہ کہلاتا ہے. جس خاتون کو خون استحاضہ آتا ہو وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہے جس میں طہارت شرط ہے, یعنی وضو شرط ہے, تو اسے خون کی مقدار کے مطابق وہ اپنی جو بھی شرعی ذمہ داری اس کی بنتی ہوگی, اس کا جو بھی فریضہ بنتا ہوگا وہ اس پر عمل کرے گی. بعض اوقات غسل بھی کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات اگر خون کی مقدار زیادہ ہو, اور بعض اوقات صرف وضو پر اکتفا کیا جاتا ہے, اس کی تفصیل جو ہے وہ مختلف مناسبتوں سے بیان کی گئی ہے. تو ابھی ہم نے جو سربستہ طور پر بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاتون کو استحاضہ شروع ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, جس طرح پیشاب پاخانہ یا ریح کے خارج ہونے کے نتیجے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور آخری جو مبتل وضو ہے, جس وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ جنابت ہے.
جنابت
کوئی ایسا کام انسان سے سرزد ہو جس کے نتیجے میں غسل کرنا پڑتا ہے, یا احتلام ہو جاتا ہے, یا اختیاری طور پر انسان کوئی ایسا عمل انجام دے جس کے نتیجے میں غسل جنابت واجب ہو, تو ظاہر ہے اگر انسان پہلے سے باوضو ہو تو اس جنابت اور اس مخصوص کیفیت کے طاری ہونے کے بعد بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے.
بالکل صحیح.
یہ کوئی 5-6 چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
صحیح.
میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انہی 6 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, ان کے علاوہ باقی کسی بھی ذہنی کیفیت کی تبدیلی سے یا آپ کے جسم کو طاری ہونے والے مختلف حالات سے وہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر مسح سے فارغ ہونے کے بعد باوضو ہیں اور اس دوران مثلا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آتا ہے, ناک سے خون نکل آتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے جسم کے کسی حصے کو, اس سے خون نکل آتا ہے, یا مثلا الٹی آتی ہے انسان کو, اب وہ چاہے وہ بے اختیار وہ اس کو الٹی آ جائے, قے آ جائے, یا دانستہ طور پر کوئی ایسی چیز وہ کوئی مسموم چیز, زہریلی چیز کھا لیتا ہے اور اس کے علاج کے طور پر جان بوجھ کے کوئی دوائی دی جاتی ہے اسے تاکہ وہ قے آ جائے اور وہ مسموم چیز یا زہر باہر آ جائے. فرق نہیں پڑتا, وہ دانستہ جان بوجھ کے قے کرے یا غیر اختیاری, دونوں صورتوں میں قے سے وضو باطل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
اچھا, بعض اوقات پوچھتے ہیں بعض دوست کی وضو کرنے کے بعد اگر نہالیں تو اس سے وضو باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہ نہانے سے وضو باطل ہوتا ہے, نہ پھر سے ہاتھ دھونے سے وضو باطل ہوتا ہے. بلکہ بعض تو عجیب مذاق خیز سوال کر دیتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر انسان کی نگاہ نظر پڑے کسی نامحرم خاتون کو، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، کسی ان چھ کے علاوہ کسی عمل سے وضو نہیں ٹوٹتا،
کہے سے وضو،
ہاں کہے سے بھی، یا زور زور سے آواز میں ہنسے اس سے بھی، جب ایک ضابطہ ہم نے بتا دیا کہ ان چھ کے علاوہ باقی کسی اور چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا، تو پھر انسان کو واہمے کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور انہی پانچ چھ چیزوں تک اس کو محدود رہنا چاہیے۔
جی قبلہ، مبتلات وضو ہم جان چکے ہیں، اور اگرچہ کہ گفتگو کے دوران آپ نے مختلف احکام کے ضمن میں وہ چیزیں بیان تو فرمائی ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن ایک بار ہم چاہتے ہیں باضابطہ طور پر ایک فہرست کے سے انداز میں یہ بتا دیجئے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔
جی، ان میں سب سے پہلی چیز جس میں وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر عمل صحیح نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ صحیح. نماز چاہے واجب نماز ہو جیسے نماز پنجگانہ ہے، یا مستحب نماز ہو جیسے نوافل ہیں جو کہ 34 رکعت نوافل ہیں، یا ویسے ہی کوئی بھی نفل مستحب نماز، نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی عبارت
نماز میت اگر بھی بیان کیا ہوا ہے،
جی جی، نماز میت اگرچہ اس کو نماز کہا جاتا ہے، لیکن اور روایات کے اندر بھی صلاۃ المیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں یہ کہنا چاہیے کہ وہاں صلاۃ اپنے لغوی معنی میں، عربی ڈکشنری میں صلاۃ کے معنی دعا ہیں،
صحیح،
جیسے زکوٰۃ کے بارے میں ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں سے صدقہ وصول کریں یعنی زکوٰۃ وصول کریں، وصلی علیہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ان پر درود بھیجیں، مطلب یہ کہ ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اس لیے کہ ان کو اس سے سکون ملے گا، ان کو اطمینان آئے گا۔
صحیح،
تو یہاں دعا کے معنی میں ہے، اور حقیقت ہے کہ جس عبادت کو ہم نماز کے نام سے انجام دیتے ہیں اور میت کے لیے پڑھتے ہیں، مطلب 6 سال سے زیادہ عمر کے مرحوم کے لیے، تو وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے۔
صحیح،
یعنی کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو بغیر وضو کے صحیح ہو۔
صحیح،
اور یہ نماز ہی نہیں ہے، چنانچہ بہت ساری چیزیں جو نماز میں ضروری ہے جن کے بغیر نماز نماز نہیں ہے، وہ اس میں ضروری نہیں ہے،
چاہے مقدمات ہوں چاہے مقارنات،
جی جی، چاہے مقدمات ہو یا مقارنات ہو، یہ آپ کے نماز جنازہ کے لیے آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ شاید بعض ناظرین کے لیے یہ عجیب سی بات لگے کہ نہ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، یعنی جس حالت میں آپ کسی کے حق میں دعا مانگ سکتے ہیں، اس حالت میں آپ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اچھا قبلہ، یہ طہارت آپ نے کہا شرط نہیں ہے، یہاں طہارت جو وضو سے حاصل ہوتی ہے یا جو غسل سے؟
کسی بھی قسم کی طہارت شرط نہیں ہے، کسی بھی ہر حالت میں، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جس حالت میں آپ کسی کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اس حالت میں جنازہ
خدا کو ہر حال میں پکارا جا سکتا ہے،
خدا کو ہر حال میں پکارا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہم اغفر لہذا المیت، ہم اس مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں یہ شرط نہیں ہے،
بالکل صحیح۔
تو یہ نماز نہیں ہے، باقی ہر نماز چاہے واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔
صحیح،
اس کے علاوہ جو خانہ کعبہ کا واجب طواف ہے، وہ بھی بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نہیں ہوتا، البتہ مستحب طواف وہ بغیر طہارت اور وضو کے بھی ہو جاتا ہے۔
صحیح،
قرآن کی عبارت کو، قرآن کے الفاظ کو اگر آپ ہاتھ لگانا چاہیں، اس میں بھی ضروری ہے کہ انسان باوضو ہو، البتہ عربی زبان میں قرآن کا جو متن ہے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ ہے، فارسی میں قرآن کا ترجمہ ہے،
انگریزی میں ہو،
ترجمہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ البتہ ایک نقطے کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اگر ترجمہ میں کہیں اللہ کا نام آ رہا ہے، یا مثلاً ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ رہا ہے، معصومین کا نام آ رہا ہے، تو اگرچہ یہ پوری کتاب عربی میں ہے، اگرچہ پوری کتاب فارسی میں ہے، لیکن اس میں یہ اسماء گرامی اگر آتے ہیں، تو پھر ان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔
اللہ کا لفظ اللہ ہی ہونا چاہیے، مثلا انگریزی میں اے ڈبل ایل اے،
نہیں نہیں، یہ بالکل وہ جیسے یعنی عربی کا لفظ ہو یا خدا ہو یا گاڈ ہو، اس کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
ٹھیک ہے،
جی
صحیح۔
تو یہ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے
اس گفتگو کو ہمیں اپنے آئندہ پروگرام میں لے کے جانا پڑے گا کیونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم ہمیشہ کی طرح امیدوار ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوگی، اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناصر۔